السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے بلٹن کے ساتھ. افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں جمعرات کے صبح نامعلوم افراد نے مقامی ٹی وی کی ایک میزبان اور اس کے ڈرائیور کو صوبائی مرکز جلال آباد میں ہلاک کر دیا. اینیکاس ریڈیو اور ٹی وی کے ڈائریکٹر حاجی زلمے نے تصدیق کی ہے کہ ملالہ میوند اور اس کے ڈرائیور طاہر خان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملالہ میوند جب گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں تو دو مسلح افراد نے ان پر پستول سے فائر کیے. وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئیں جبکہ ان کا ڈرائیور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا. حاجی زلمے نے بتایا کہ ملالہ کو دھمکیاں مل رہی تھیں لیکن کسی نے حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا. ملالہ میوند پچھلے 8 سال سے انکاس ٹی وی کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور صبح کے پروگرام کی میزبان تھیں. صدر اشرف غنی اور کابل میں تعینات غیر ملکی سفیروں اور یورپی یونین نے خاتون صحافی کے قتل کی مذمت کی ہے. قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن نے بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا پر حملے بند ہونے چاہیے. انہوں نے ایک ٹویٹ میں ملالہ کے اہل خانہ سے تعزیت کی ہے. افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت سے متعلق طے پانے والے ضابطۂ اخلاق کے تحت فریقین نے شرعی قوانین کی تعبیر سے متعلق اختلافات کو ایک مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ جاری امن بات چیت کی رازداری کو برقرار رکھنے اور اس عمل کو خلوص، سچائی اور عزم کے ساتھ انجام دیا جائے گا. وائس آف امریکہ کو 12 ستمبر کو شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں بات چیت کے بارے میں طے پانے والے 21 نکاتی ضابطۂ اخلاق کے دستاویز کی کاپی حاصل ہوئی ہے جسے 3 ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا گیا ہے. دوسری جانب اس کے علاوہ کئی افغان اور مغربی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ضابطۂ اخلاق میں ایک نقطہ یہ بھی شامل ہے کہ بات چیت کے عمل کے دوران دونوں فریق ایک دوسرے فریق کا احترام کو ملحوظ رکھیں گے. افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت طویل اور مشکل ہوگی. سیاسی تجزیہ کار ذاکر جلالی کہتے ہیں کہ طالبان مزید قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فائر بندی کا معاملہ امن بات چیت کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے، جبکہ حکومتی ٹیم جنگ بندی کو اہم ترجیح قرار دیتی ہے. ادھر افغان پارلیمان کے رکن شنکائی کاروکاہل نے بدھ کے روز نیٹو کی جانب سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء اور جنگ بندی سے متعلق جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ افغانستان میں صرف طالبان ہی حملوں میں مصروف نہیں ہیں اور دیگر گروپ بھی اس لڑائی میں شریک ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج اس وقت تک افغانستان سے نہیں جائیں گی جب تک اس بات کی ضمانت فراہم نہ ہو کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی آماج کا نہیں بنے گا. تاہم طالبان کے سیاسی امور کے شعبے کے نائب سربراہ ملا عبدالغنی برادر نے عالمی برادری کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. پاکستان کی حکومت سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ان پاکستانیوں کو سعودی عرب نے غیر قانونی قرار دے کر ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا تھا. تجزیہ کار ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں تارکین وطن کی واپسی کو پاک سعودیہ تعلقات میں پیدا شدہ سرد مہری کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان اور 4 دیگر ممالک کے لیے صدارتی استثناء جاری کر دیا ہے، جس میں ان ممالک کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود پابندیوں سے مستثنی قرار دیا گیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت مخصوص تشویش کے حامل ممالک میں دیگر ممالک کے ساتھ شامل کرنے کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اس کو من گھڑت اور مخصوص فیصلہ قرار دیا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پابندی والے ممالک میں ہونے کے باوجود استثناء ملنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. امریکہ کی ریاستوں نے منگل کے روز 3 نومبر کے صدارتی الیکشن کے نتائج کو حتمی شکل دے دی ہے، جسے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر کامیاب قرار دینے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے. دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے وکلا نے اندیا دیا ہے کہ وہ جنوری تک ان نتائج کو چیلنج کرتے رہیں گے. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں.
پاکستان جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اسلام آباد سے ملنے والی اس رپورٹ سے. امریکہ کے وزیر خارجہ مائیک پامپیو نے پاکستان اور چار دیگر ملکوں کے لیے صدارتی استثناء جاری کر دی جس میں ان ملکوں کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود پابندیوں سے مستثنا قرار دیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت مخصوص تشویش کے حامل ممالک میں دیگر ممالک کے ساتھ شامل کرنے کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اس کو من گھڑت اور مخصوص فیصلہ قرار دیا ہے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کو پابندی والے ممالک میں ہونے کے باوجود استثناء ملنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ پیش کریں گے تھوڑی دیر میں. پاکستان کی حکومت سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کے لیے اقدامات کر رہی ہے. ان پاکستانیوں کو سعودی عرب نے غیر قانونی قرار دے کر ڈپورٹیشن سینٹر منتقل کر دیا تھا. تجزیہ کار ایک ہی وقت میں بڑی تعداد میں تارکین وطن کی واپسی کو پاک سعودیہ تعلقات میں پیدا شدہ سرد مہری کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں. اس بارے میں مزید تفصیلات اسلام آباد سے ہمارے نمائندے علی فرقان کی رپورٹ میں پیش ہیں.
وزیر اعظم کی ہدایت کی روشنی میں وزارت ہوابازی اور سمندر پار پاکستانیوں نے سعودی عرب میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی کی منصوبہ بندی اور خصوصی پروازوں کا انتظام شروع کر دیا ہے. سعودی عرب نے 1500 پاکستانیوں کے قیام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں واپس بھجوانے کے احکامات جاری کیے تھے. اگرچہ سعودی عرب کے سفیر نے واضح کیا ہے کہ پاکستان سے متعلق ویزا پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی اور حالیہ پاکستانیوں کی ملک بدری ان کے غیر قانونی قیام کے باعث ہے، تاہم سفارتی و سیاسی مبصرین اس عمل کو اسلام آباد اور ریاض کے درمیان تعلقات میں سرد مہری سے تعبیر کر رہے ہیں. سعودی عرب کی جانب سے پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کرنے کا یہ اقدام ایسے وقت میں لیا گیا ہے جب پاکستان کے خلیجی ریاستوں کے ساتھ تعلقات میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں پائی جاتی. اس سے قبل گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے شہریوں پر سیاحتی ویزا اور ورک پرمٹ کے اجرا پر پابندی عائد کر دی تھی. تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے کہ یمن جنگ میں عدم شرکت سے اسلام آباد اور ریاض کے درمیان بڑھتے فاصلوں کا سلسلہ اب ناراضگی میں تبدیل ہو رہا ہے. تجزیہ نگار پروفیسر حسن عسکری کہتے ہیں کہ سعودی عرب خلیج کی سیاست میں بہت زور و شور سے اپنے مفادات کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، تاہم پاکستان ریاض کی خطے کی پالیسی میں خود کو مکمل طور پر شامل نہیں کر سکتا. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں لاکھوں پاکستانی مقیم ہیں جن کے ویزا مسائل رہتے ہیں اور تعلقات میں فاصلے کے اس ماحول میں انہیں ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے پر سعودی عرب کو رد عمل نہیں دے سکتا بلکہ صرف درخواست کر سکتا ہے، کیونکہ ان ڈیپورٹ کیے گئے افراد کا قیام غیر قانونی تھا.
پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں چونکہ وہ ایجنڈا شیئرنگ نہیں ہے جو کبھی بہت پہلے تھی، پاکستان نہیں چاہتا کہ وہ عربوں کے درمیان جو جھگڑے ہیں اور عرب اور کا اور ایران کا جو جھگڑا ہے اس میں وہ ڈائریکٹ پارٹی بنے. تو اس ہیزیٹیشن کی وجہ سے یہ چیز آپ کو پاکستان سعودی عربیہ کے ریلیشن میں کچھ تھوڑی سی نظر آتی.
سابق سفارتکار عبد الباسط کہتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کھینچاؤ نہیں، البتہ دونوں طرف تحفظات پائے جاتے ہیں جو کہ یمن جنگ اور مسئلہ کشمیر پر OIC کی حمایت نہ ملنے کے باعث پیدا ہوئے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب ایک تبدیلی کے دور سے گزر رہا ہے اور پاکستانی ورکرز کے ویزا ختم ہونے کے اقدام کو اسی تناظر میں لیا جانا چاہیے. عبد الباسط کہتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان روابط اتنے دیرینہ ہیں کہ ان عارضی مسائل کو برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں.
ہمارے آلریڈی اکنامک ڈیفیکلٹیز ہیں، ان ایمپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، تو ہم توقع رکھتے ہیں سعودی عرب سے کہ تھوڑا سا ان پہ جو ہے فیوریبلی ان چیزوں کو دیکھے تاکہ ہمارے اکنامک مسائل میں زیادہ گمبھیر نہ ہو جائیں. لیکن یور ایبسولوٹلی رائٹ ان دا سینس کہ تھوڑا سا ایک پرابلم چل رہا ہے اس وقت.
خلیجی اتحادی ممالک پاکستان سے فاصلہ اختیار کر رہے ہیں تو سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے بھارت کے ساتھ بڑھتے تعلقات کو اسلام آباد میں ناپسندیدگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد.
اور آئیے اب وہی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جس سے خبروں کا آغاز کیا تھا. امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان اور چار دیگر ملکوں کے لیے صدارتی استثناء جاری کیا ہے جس میں ان ملکوں کو مذہبی آزادیوں کے حوالے سے خاص تشویش والے ممالک میں شامل ہونے کے باوجود پابندیوں سے مستثنا قرار دیا گیا. پاکستان کے دفتر خارجہ نے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت مخصوص تشویش کے حامل ملکوں میں دیگر ملکوں کے ساتھ شامل کرنے کے اقدام کو مسترد کرتے ہوئے اس کو من گھڑت اور مخصوص فیصلہ قرار دیا. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان کو پابندی والے ممالک میں ہونے کے باوجود استثناء ملنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کرنے پر پاکستان سمیت 9 ممالک کو بین الاقوامی مذہبی آزادی ایکٹ کے تحت خاص تشویش والے ممالک کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. اس فہرست میں پاکستان، چین، ایران، سعودی عرب، تاجکستان، ترکمانستان، نائجیریا، شمالی کوریا، میانمار اور ایریٹریا شامل ہیں. اس بات کی تصدیق امریکہ کے سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سیموئل ڈی براؤن بیک نے منگل کے روز ایک نیوز بریفنگ میں کی تھی. تاہم امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان، نائجیریا، سعودی عرب، تاجکستان اور ترکمانستان کے لیے صدارتی کاروائی میں استثناء دے دیا ہے. پاکستانی دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ ہم نے یہ معاملہ امریکہ کے ساتھ اٹھایا ہے اور بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بھی بات کی ہے. رواں سال جون میں کمیشن کی رپورٹ برائے 2020 میں نشاندہی کی گئی تھی کہ پاکستان بھر میں مذہبی آزادی کی صورتحال مسلسل منفی ہوتی جا رہی ہے. رپورٹ میں کہا گیا کہ توہین مذہب اور احمدی مخالف قوانین کا منظم نفاذ اور مذہبی اقلیتوں بشمول ہندو، مسیحی اور سکھوں کی اسلام میں جبری تبدیلی کو روکنے میں حکام کی ناکامی نے مذہبی اور عقائد کی آزادی کو شدید محدود کر دیا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 80 افراد توہین مذہب کے باعث قید میں ہیں، جن میں سے نصف عمر قید یا سزائے موت کا سامنا کر رہے ہیں. گزشتہ روز سفیر برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی سیموئل ڈی براؤن بیک نے ایک بریفنگ میں کہا تھا کہ دنیا بھر میں توہین مذہب کے الزام میں جتنے لوگ گرفتار ہیں ان میں سے آدھے پاکستان میں قید ہیں. تنزیہ کار اور سابق سفارتکار آصف درانی کہتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے فہرست میں نام کے باوجود پاکستان کو استثناء دیا گیا.
یہ ایسے سٹیج پہ پاکستان کے ساتھ جب کریں گے جب ان کا جو ہے افغانستان میں پھنسی ہوئی ہے تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن وہ اپنا پریشر بھی رکھنا چاہیں گے.
تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر رکھنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان کو بھی ملک کے اندر اقلیتوں کے ساتھ ہونے والے سلوک پر غور کرنا چاہیے.
عقائد چار یہ نہیں ہے کہ ہم عیسائیوں کو یا ہندوؤں کو یا دوسروں کو کیا واقعی میں مسلمانوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. یہ دوسری بات ہے کہ انڈیا میں کون سا کر، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے اپنا برتاؤ رکھیں. تو میرے خیال میں ہماری سوچ میں پھیلاؤ آنا چاہیے، ہماری سوچ میں تبدیلی آنی چاہیے.
اس رپورٹ میں پاکستان کو چین میں ہونے والی زبردستی شادیوں کا اہم ذریعہ بھی کہا گیا، جس کے مطابق پاکستان کی اقلیتی مسیحی اور ہندو خواتین کی چین میں شادیاں کروائی جاتی ہیں. تاہم پاکستان اور چین ان الزامات کی تردید کرتے آئے ہیں. عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان میں رواں سال کے ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ تک 18 لاکھ کے قریب لوگوں نے ٹیکس ریٹرن جمع کرائے ہیں. یہ تعداد گزشتہ سال کے مقابلے میں بمشکل 50% ہے. بعض ٹیکس ماہرین کے خیال میں اس کی وجہ حکومت کی جانب سے محصولات جمع کرنے کے نظام میں اصلاحات کے نفاذ میں اب تک ناکامی ہے. تاہم کچھ معاشی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخوں میں گزشتہ سال کی طرح بار بار توسیع نہ دیے جانے سے یہ بھی خیال تقویت پاتا ہے کہ حکومت اب وعدے کے مطابق ٹیکس جمع نہ کرانے والوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کے موڈ میں ہے. مزید تفصیلات محمد ثاقب کی رپورٹ میں سنتے ہیں.
پاکستان میں ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کے لیے آخری تاریخ یعنی 8 دسمبر تک تقریباً 18 لاکھ افراد نے اپنی آمدنی سے متعلق ٹیکس ریٹرن جمع کرائے، جس کے تحت 22 ارب روپے کا انکم ٹیکس جمع ہو سکا. تاہم یہ تعداد سال 2019 میں ٹیکس جمع کرانے والوں کی تعداد سے 50% کے لگ بھگ کم ہے. ٹیکس معاملات پر نظر رکھنے والے ماہرین اگرچہ یہ بھی مانتے ہیں کہ گزشتہ سال ٹیکس جمع کرانے کی مہلت مارچ 2020 تک تھی، جس کی بنا پر 35,60,000 افراد نے اپنی آمدنی کی تفصیلات FBR کو جمع کرائی، لیکن ان کے خیال میں ملک میں ٹیکس جمع کرانے والوں کی تعداد اب بھی بہت کم ہے. ممتاز ماہر معاشیات ڈاکٹر اشفاق حسن کے بقول اس کی بنیادی وجہ FBR میں اصلاحات کا عمل مکمل نہ ہونا ہے.
ووٹ لے کر تو آ گئے ریفارم کے راہ پہ، کرنا ہے نہیں کرنا ہے پولیٹیکل کمٹمنٹ نظر نہیں آتا، تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. زیرو ٹالرنس ان کرپشن، یہ ٹیکس ایویژن کو آپ کو کم کر دے گا. لیکن زیرو ٹالرنس آن کرپشن جو ہے یہ اکراس دی بورڈ ہے. اگر اکراس دی بورڈ نہیں ہوگا تو یہ پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کے کنسیڈر ہوں گے, یہ پھر یہ شور بچیں گے جیسے آج کل بچ رہا ہے شور.
لیکن ٹیکس امور کے ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اس میں ایک اور رکاوٹ ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے کا مشکل طریقہ کار بھی ہے. ٹیکس قانون کے ممتاز ماہر علی عبد الرحیم کے مطابق بہت سے لوگ اسے ایک غیر ضروری جھنجھٹ اور چنگل سمجھتے ہیں, جس میں پھنسنے کا مطلب بہت سے غیر ضروری سوالات کا جواب دینا ہے.
اس کے مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ یار مٹی پاؤ پیسے زیادہ لے لے بے شک لے لے, مگر ہم اس کے ان کے چنگل میں نہیں پھنسنا چاہتے.
ماہرین کے مطابق انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں کی تعداد میں کمی جہاں کرونا میں سست روی کا شکار معیشت کے لیے ایک اور دھچکا ثابت ہوگا, وہیں ان کی تعداد میں اضافے کے بجائے کمی تحریک انصاف کی حکومت کے لیے بھی پریشانی کا باعث ہے, جو ٹیکس نظام میں اصلاحات اور پھر اس کے نتیجے میں ٹیکس نیٹ میں اضافے کا وعدہ لے کر اقتدار میں آئی تھی. تاہم بعض ٹیکس ماہرین حکومت کی جانب سے رواں سال توسیع نہ دیے جانے کو بھی اہم سمجھ رہے ہیں. ان کے خیال میں ہو سکتا ہے کہ حکومت اس کے بعد ایسے افراد کے خلاف جو دانستہ طور پر قابل ٹیکس آمدنی ہونے کے باوجود ٹیکس ادا نہیں کر رہے ان کے خلاف قانونی ایکشن لے. دوسری جانب ایف بی آر نے وضاحت کی ہے کہ ٹیکس گزار جس قدر جلد ممکن ہو اپنے ٹیکس گوشوارے داخل کر دیں, کیونکہ دیر سے گوشوارے فائل کرنے والوں پر قانون جرمانہ بھی اسی حساب سے زیادہ عائد کیا جائے گا. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
یورپی یونین کے ادارے ای یو ڈس انفو لیب نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت 15 برس سے یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا ہے. جعلی خبریں پھیلانے کے لیے 750 لوکل میڈیا اور 10 سے زائد جعلی این جی اوز استعمال ہوئے. رپورٹ کے مطابق بھارت کے اس آپریشن کا مقصد بھارتی مفادات کا تحفظ اور خطے کے دیگر ممالک بالخصوص پاکستان کو دنیا بھر میں نیچے دکھانا تھا. یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ایک جعلی این جی او کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا. این جی او کی مدد سے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان پر الزامات لگائے جاتے رہے. پاکستانی دفتر خارجہ نے اس رپورٹ میں بھارت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک ریاست سائبر سپیس، انٹرنیٹ اور میڈیا کو ایک ملک کے خلاف دشمنی کے فروغ میں استعمال کر رہی ہے. ہم اس حوالے سے معاملے کو تمام ممکنہ پلیٹ فارمز پر اٹھائیں گے. بھارت کی جانب سے اس معاملے پر ابھی تک کوئی موقف سامنے نہیں آیا. افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت سے متعلق طے پانے والے ضابطۂ اخلاق کے تحت دونوں فریقوں نے شرعی قوانین کی تعبیر سے متعلق پیش آنے والے اختلافات کو ایک مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنے پر اتفاق کرتے ہوئے اس بات کو بھی تسلیم کیا ہے کہ جاری امن بات چیت کی رازداری کو برقرار رکھنے اور اس عمل کو خلوص، سچائی اور عزم کے ساتھ انجام دیا جائے گا. وائس آف امریکہ کو 12 ستمبر کو شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں بات چیت کے بارے میں طے پانے والے 21 نکاتی ضابطۂ اخلاق کی دستاویز کی کاپی حاصل ہو گئی ہے, جسے 3 ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت میں ایک بڑی پیش رفت قرار دیا گیا. دوسری جانب اس کے علاوہ کئی افغان اور مغربی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضابطۂ اخلاق میں ایک نقطہ یہ بھی شامل ہے کہ بات چیت کے عمل کے دوران دونوں فریق ایک دوسرے کے احترام کو ملحوظ رکھیں گے. اسلام آباد سے رپورٹ پیش کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں. افغان تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ افغان حکومت اور طالبان کی مذاکراتی ٹیموں کے درمیان بات چیت طویل اور مشکل ہوگی. سیاسی تجزیہ کار ذاکر جلالی کہتے ہیں کہ طالبان مزید قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ فائر بندی کا معاملہ امن بات چیت کے ایجنڈے میں شامل کیا جائے, جبکہ حکومتی ٹیم جنگ بندی کو اہم ترجیح قرار دیتی ہے. حکومتی ٹیم کا کہنا ہے کہ امن مذاکرات کے ایجنڈے کے بارے میں بات چیت میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ادھر افغان پارلیمنٹ کے رکن چنکائی کاروکال نے بدھ کے روز نیٹو کی جانب سے امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا اور جنگ بندی سے متعلق جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے کہا کہ افغانستان میں صرف طالبان ہی حملوں میں مصروف نہیں, دیگر گروپ بھی اس لڑائی میں شامل ہیں. وہ کہتی ہیں کہ امریکی اور نیٹو افواج اس وقت تک افغانستان سے نہیں جائیں گی جب تک اس بات کی ضمانت فراہم نہ ہو کہ افغانستان دوبارہ دہشت گردوں کی آماجگاہ نہیں بنے گا. تاہم طالبان کے سیاسی امور کے شعبے کے نائب سربراہ ملا عبد الغنی برادر نے عالمی برادری کو یقین دلایا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اور افغانستان کے مشرقی ننگرہار صوبے میں جمعرات کی صبح نامعلوم افراد نے مقامی ٹیلی ویژن کی ایک میزبان اور اس کے ڈرائیور کو صوبائی مرکز جلال آباد میں ہلاک کر دیا. اینی کاسٹ ریڈیو اور ٹیلی ویژن کی ڈائریکٹر حاجی زلمے نے تصدیق کی ہے کہ ملالہ میوند اور اس کے ڈرائیور طاہر خان کو ہلاک کر دیا گیا. انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملالہ میوند جب گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو دو مسلح افراد نے ان پر پستول سے فائر کیے, وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گئی جبکہ ان کا ڈرائیور ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا. حاجی زلمے نے بتایا حالانکہ ملالہ کو دھمکیاں مل رہی تھیں لیکن کسی نے حملہ کرنے کا نہیں کہا تھا۔ ملالہ میون پچھلے 8 سال سے انکاس ٹیلی ویژن کے ساتھ کام کر رہی تھیں اور صبح کے پروگرام کی میزبان تھیں۔ صدر اشرف غنی اور کابل میں تعینات غیر ملکی سفیروں اور یورپی یونین نے خاتون صحافی کے قتل کی مذمت کی ہے۔ قائم مقام امریکی سفیر راس ولسن نے بھی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا پر حملے بند ہونے چاہیے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں ملالہ کے اہل خانہ سے تعزیت بھی کی ہے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
امریکہ کی ریاستوں نے منگل کے روز 3 نومبر کے صدارتی انتخاب کے نتائج کو حتمی شکل دے دی ہے، جسے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر کامیاب قرار دینے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے وکلاء نے اندیا دیا ہے کہ وہ جنوری تک ان نتائج کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ اسد نذیر تفصیل بتاتے ہیں۔
امریکہ کی ریاستوں نے منگل کے روز 3 نومبر کے صدارتی الیکشن کے نتائج کو حتمی شکل دے دی، جس سے 9 منتخب صدر جو بائیڈن کو سرکاری سطح پر کامیاب قرار دینے کی طرف ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کے وکلاء نے اندیا دیا ہے کہ وہ جنوری تک ان نتائج کو چیلنج کرتے رہیں گے۔ ان کے مطابق انتخابات کے نتائج کو حتمی طور پر تسلیم کرنے میں کانگریس کی جانب سے جنوری میں ہونے والی توثیق سب سے اہم مرحلہ ہے۔ منگل ہی کے روز سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کے ریپبلکن کانگریس رکن مائک کیلی کی اس درخواست کو مسترد کر دیا، جس میں انہوں نے استدعا کی تھی کہ ریاست پینسلوینیا میں ڈاک کے ذریعے ڈالے گئے 25 لاکھ ووٹوں کو غیر قانونی قرار دے کر اس ریاست کو انتخابات کے نتائج کی توثیق کرنے سے روکا جائے۔ امریکہ میں الیکشن کے انعقاد پر سیف ہاربر کے نام سے جانے جانے والی 8 دسمبر کی تاریخ کو ایک اہم سنگ میل سمجھا جاتا ہے، جب تمام ریاستیں غیر سرکاری نتائج کی توثیق کرتی ہیں۔ اس ہفتے ماں سوائے وسکانسن کے تمام ریاستوں نے الیکشن کے نتائج کی توثیق کر دی ہے۔ اس اقدام سے مراد یہ ہے کہ ان ریاستوں نے ووٹوں کی گنتی کو درست قرار دیا ہے اور اس گنتی کے خلاف دائر کیے گئے عدالتی مقدمات کو نمٹا دیا گیا۔ وسکانسن میں غیر سرکاری نتائج کے مطابق بائیڈن جیتے تھے اور اب یہ ریاست اس ہفتے کے اختتام پر ان نتائج کی تصدیق کر سکتی ہے۔ انتخابات کے نتائج کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے کا اگلا مرحلہ 14 دسمبر ہے، جب امریکہ بھر میں الیکٹورل کالج کے 538 ممبران صدر کو منتخب کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ انتخابی نتائج کی رسمی طور پر توثیق کانگریس سے 6 جنوری کو ہونے والے اجلاس سے حاصل ہوتی ہے، جب اس کے اراکین الیکٹورل کالج کے فیصلے پر تصدیق کی مہر لگاتے ہیں۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی فوج نے ریاست ٹیکساس کے فوجی اڈے میں رواں سال ایک خاتون اہلکار کی ہلاکت، خواتین کو ہراساں کرنے اور تشدد کے الزامات کی آزادانہ تحقیقات کے بعد 14 فوجی افسروں کو برطرف یا معطل کر دیا ہے۔ امریکی محکمہ دفاع میں منگل کے روز نیوز کانفرنس کرتے ہوئے آرمی سیکرٹری ریان میکارتھی نے بتایا کہ غیر جانبدار سیویلین ریویو بورڈ نے ٹیکساس کی فورٹ ہڈ بیس میں وسیع پیمانے پر مسائل کی نشاندہی کی۔ میکارتھی کے بقول جائزہ بورڈ نے انکشاف کیا کہ فوجی چھاؤنی میں جرائم کی تحقیقات، جنسی ہراسانی کی مؤثر روک تھام نہ ہونے سے جنسی استحصال کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ میکارتھی نے کہا کہ فورٹ ہڈ میں ہلاکتوں، گمشدگیوں سمیت دیگر واقعات کا کسی دوسری فوجی چھاونی کے مقابلے میں زیادہ ہونا یہاں قیادت کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ٹیکساس فورٹ میں تعینات بڑے افسر یہاں تمام اہلکاروں کو یکساں طور پر عزت و احترام دینے کا ماحول قائم کرنے میں ناکام رہے۔ دنیا کی بڑی فوجی تنصیبات میں شمار کی جانے والی یہ فوجی چھاونی حالیہ عرصے میں پیش آنے والے بعض واقعات کی وجہ سے خبروں میں آتی رہی ہے۔ جائزہ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں فورٹ ہڈ بیس میں بعض پالیسیاں تبدیل کرنے کی سفارش کی ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کی جا سکے۔ اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور اعداد و شمار۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید 3,000 افراد متاثر ہوئے جبکہ 56 اموات رپورٹ کی گئیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 56 افراد وبا کے باعث ہلاک ہو گئے، جس کے بعد اموات کی مجموعی تعداد 8,603 ہو گئی۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مسلسل اموات ہو رہی ہیں۔ بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد 3,000 تھی، جو اب تک ایک ریکارڈ ہے۔ برطانیہ میں صحت عامہ کے عملے کے 2 اراکین کے فائزر کی کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین دینے سے منفی اثرات ظاہر ہونے ہونے کے بعد ہدایت کر دی گئی ہے کہ شدید الرجی میں مبتلا لوگوں کو یہ ویکسین دینے میں احتیاط برتی جائے۔ مجموعی طور پر 15.3 سے زیادہ انفیکشنز کے بعد امریکہ کووڈ 19 کی محفوظ اور مؤثر ویکسین حاصل کرنے کے قریب ہے۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا ایک خصوصی پینل جمعرات کو اس بارے میں غور کرنے کے لیے میٹنگ کر رہا ہے کہ آیا امریکہ میں قائم فارمیسی کی کمپنی فائزر اور جرمنی کی بایون ٹیک کی تیار کردہ نئی ویکسین کو ہنگامی طور پر استعمال کی اجازت دی جائے۔ اگر اس نے یہ اختیار دے دیا جیسا کہ توقع کی گئی ہے تو امکان ہے کہ جمعہ یا ہفتے تک ایف ڈی اے اس کی منظوری دے دے گا۔ وفاقی حکومت فوری طور پر ویکسین کی 6.4 ملین خوراکیں امریکہ بھر میں ترسیل کر دے گی اور سب سے پہلے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کو ویکسین دی جائے گی۔ امریکی فوج بھی اپنی لگ بھگ 44,000 ڈوزز میں سے اپنے ہیلتھ کیئر ورکرز کو سب سے پہلے ویکسینیشن دے گی۔ جمعرات کی یہ میٹنگ اس کے بعد منعقد ہو رہی ہے جب امریکہ میں لگ بھگ ایک سال کی وبا کے دوران پہلی بار ایک دن میں کووڈ 19 سے 3,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔ اور کینیڈا کی نیشنل ہیلتھ ایجنسی ہیلتھ کینیڈا نے بدھ کے روز اعلان کیا ہے کہ اس نے فائزر اور بایون ٹیک کی کووڈ 19 ویکسین کی منظوری دے دی ہے اور کینیڈا اگلے ہفتے سے ویکسین وصول کرنا شروع کر دے گا۔ ایک بیان میں ہیلتھ کیئر نے کہا کہ اس نے 19 اکتوبر کو کمپنی کی جانب سے ویکسین کے محفوظ اور مؤثر ہونے سے متعلق ڈیٹا کا ایک مکمل آزادانہ ریویو کر لیا ہے۔ ایجنسی نے کہا کہ کینیڈا کے شہری یہ تعین کر سکتے ہیں کہ ریویو پروسیس بھرپور تھا اور یہ کہ ہمارے پاس مانیٹرنگ کا ایک مضبوط سسٹم موجود ہے۔ پیر کے روز وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے فائزر ویکسین کی پہلی خوراکیں کینیڈا کے 14 ڈسٹریبیوشن سینٹرز میں پہنچ جائیں گی اور سال کے اختتام سے قبل 2,00,000 سے زیادہ ویکسین ملیں گی۔ سائنسدانوں اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اس ہفتے برطانیہ میں بڑے پیمانے پر کرونا ویکسین کی فراہمی کی مہم کووڈ 19 کے خلاف جدوجہد میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، تاہم ابھی اس ویکسین کی تیاری اور فراہمی کے بڑے چیلنج موجود ہیں۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے مسلسل اموات ہو رہی ہیں۔ بدھ کے روز مرنے والوں کی تعداد 3,000 تھی، جو اب تک ایک ریکارڈ ہے، تاہم اب بھی ماسک پہننے کے خلاف مساہمت جاری ہے اور اب بھی بعض لوگ اس کی پابندی کو اپنی شہری آزادیوں پر قدغن خیال کرتے ہیں۔ اور صحت کی عالمی تنظیم ڈبلیو ایچ او نے دنیا بھر کی حکومتوں سے مطالبہ کیا ہے کہ اپنے شہریوں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں کہ تمباکو نوشی چھوڑنے کے لیے ان کے پاس تمام ذرائع اور وسائل موجود ہوں۔ تنظیم، جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے نام سے جانا جاتا ہے، سال بھر پر محیط ایک مہم کا آغاز کر رہی ہے جس کا مقصد 100 ملین افراد کو تمباکو نوشی چھوڑنے میں مدد دینا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل تفصیل بتاتے ہیں۔
کمٹ ٹو کوئٹ یعنی چھوڑنے کا وعدہ کرے نامی یہ مہم امریکہ سمیت دنیا بھر کے 22 ممالک پر توجہ مرکوز رکھے گی۔ منگل کے روز اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا اور اس سلسلے میں ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے مئی سن 2021 کو منایا جائے گا۔ ڈبلیو ایچ او کے ایک بیان کے مطابق اس مہم کا مقصد تمباکو نوشی چھوڑنے والے افراد کے لیے ایک صحت مند ماحول پیدا کرنا ہوگا۔ بیان کے مطابق ڈبلیو ایچ او کو امید ہے کہ وہ ان افراد کے گروپ بنا کر فائدہ اٹھائے گی جو کرونا وائرس سے پھیلنے والی عالمی وبا کے بعد تمباکو نوشی چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ اس سال کے آغاز پر ڈبلیو ایچ او نے متنبع کیا تھا کہ تمباکو نوشی کرنے والے افراد کے عالمی وبا سے ہلاک ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ تقریباً 780 ملین تمباکو نوشوں کا کہنا ہے کہ وہ اس عادت کو چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن صرف 30% ایسے ہیں جن کے پاس اس کو چھوڑنے کے ذرائع اور وسائل تک رسائی ہے۔ ڈائریکٹر آف ہیلتھ پروموشن ڈاکٹر روڈریگر کرش کا کہنا تھا کہ صحت سے متعلق عالمی سطح پر حکام کو ان کروڑوں لوگوں میں تمباکو نوشی ترک کرنے کی خواہش کا ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ ایسی خدمات میں سرمایہ کاری کریں تاکہ ایسے افراد تمباکو نوشی ترک کرنے میں کامیاب ہو سکیں، اور ان افراد کو تمباکو کی صنعت اور اس کے مفادات سے دور کر دینا چاہیے۔ ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی سے ہر سال 80,00,000 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن اس عادت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے سگریٹ نوشوں کو مزید تحریک کی ضرورت ہے اور عالمی وبا اس کے لیے ایک درست ترغیب اور محرک فراہم کرتی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی کے صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آذربائیجان پہنچے ہیں، جہاں وہ آج دارالحکومت باکو میں آرمینیا کے خلاف فتح اور ناگورنو کاراباخ علاقے کو واگزار کرانے کی خوشی میں ایک خصوصی پیریڈ کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ آذربائیجان اور آرمینیا دونوں ناگورنو کاراباخ کی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آرمینیا کے خلاف فتح میں ترکی کی فوجی مدد نے اہم کردار ادا کیا۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس علاقے میں ترکی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، جس سے روس کے ساتھ مخاصمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے بدھ کے روز باکو روانگی سے قبل میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فتح سے آذربائیجان اور ترکی کے درمیان دو ملک اور ایک قوم ہونے کا یقین پختہ ہوا۔ ترکی کے صدر اردوان کی آذربائیجان کے صدر الہام علی پیو کے ساتھ ملاقات میں متوقع طور پر ناگورنو کاراباخ میں روس کی مدد سے تنازع کے خاتمے میں ترکی کے فوجی کردار کے حوالے سے بات ہوگی۔ یونیورسٹی آف بون سے وابستہ ماہر زورگا سیموف کا کہنا ہے کہ آذربائیجان میں ترک فوجوں کی موجودگی علاقے میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آذربائیجان کے لیے ترک فوجوں کی موجودگی ایک بڑا اخلاقی اثاثہ ہے اور یہ آذربائیجان کی علاقائی خود مختاری کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ امریکہ کی سینٹ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متحدہ عرب امارات کو 23 بلین ڈالر کے جدید ہتھیار فراہم کرنے کے منصوبے کو روکنے میں ناکام رہی۔ سینٹ میں بدھ کے روز دو قراردادیں پیش کی گئیں جن میں سے ایک متحدہ عرب امارات کو جدید لڑاکا طیارے F-35 اور دوسری قرارداد جدید ڈرونز کی فروخت روکنے سے متعلق تھیں۔ تفصیل سنیے اسد نذیر سے۔
سینیٹر مینڈیز سینٹ کی فورن ریلیشنز کمیٹی میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ ان کے بقول ایران کی جانب سے امریکی قومی سلامتی اور مفادات کو لاحق خطرات پر ہماری گہری نظر ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ F-35 طیاروں اور مسلح ڈرونز کی فروخت سے ہمیں کن خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق امریکہ کی سازشی میں متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان رواں برس تعلقات قائم کرنے کا ایک معاہدہ طے پایا تھا جسے ابراہم ایکارڈ کا نام دیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ اور امارات کے درمیان ہتھیاروں کی فراہمی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ اس طرح امارات اسرائیل کے بعد مشرق وسطی کا دوسرا ملک ہے جو امریکہ سے جدید ترین لڑاکا طیارے حاصل کرے گا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فراہمی کا معاہدہ 23.37 بلین ڈالر کا ہے، جس میں 10 بلین سے زائد کی رقم سے متحدہ عرب امارات کو 50 F-35 طیارے فراہم کیے جائیں گے۔ گزشتہ ماہ متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فروخت سے متعلق جاری ایک بیان میں وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ یہ تاریخی معاہدہ خطے میں اسٹریٹجک منظر کو مثبت انداز میں تبدیل کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے مخالفین اور خاص طور پر ایران اس معاہدے میں رکاوٹیں ڈالنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فراہمی کے معاہدے پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ یہ جنگی ساز و سامان یمن کے تنازع میں استعمال ہوں گے۔ پچھلے ماہ ایمنسٹی نے اپنے بیان میں امریکہ سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ متحدہ عرب امارات کو ہتھیاروں کی فراہمی کا فیصلہ واپس لے لے، کیونکہ ان ہتھیاروں کی فراہمی کے بعد یمن میں جنگی جرائم کے خدشات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
برطانیہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کے ساتھ اس کے تجارتی مذاکرات اب حتمی مرحلے میں ہیں۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاہدے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات اس اختتام ہفتہ اپنے حتمی مرحلے میں ہوں گے، اگرچہ دونوں فریق کسی سمجھوتے کا امکان کم ہی دیکھتے ہیں۔ یورپی کمیشن کی صدر اورسولا وان ڈیر لیون اور برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے بدھ کے روز 3 گھنٹے کی ملاقات سمجھوتے کی راہ میں حال رکاوٹوں کو دور کرنے کی امید پر کی، لیکن ان کے مطابق اختلافات بڑی نوعیت کے ہیں۔ انہوں نے اپنے مذاکرات کاروں کو بات چیت جاری رکھنے کی ہدایت کی، لیکن اتوار کو مذاکرات کے لیے فیصلہ کن دن قرار دیا۔ سمجھوتا نہ ہونے کی صورت میں یورپی بلاک اور برطانیہ کو اس ماہ کے آخر میں اربوں ڈالر کے نقصان اور لاکھوں ملازمتوں کو خطرہ لاحق ہوگا۔ تجارتی مذاکرات کئی مہینوں سے جاری ہیں، لیکن ماہی گیری کے حقوق، منصفانہ قواعد و ضوابط اور مستقبل میں انتظامی تنازعات اس بات چیت میں بڑے اختلافی مسائل ہیں۔ دنیا بھر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزی کرنے والوں کو اب یورپی یونین کے منظور کردہ نئے قوانین کے تحت ان کے اثاثے منجمد ہونے اور ان کے سفر پر پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میگنیٹس کے قوانین سے نسل کشی سے لے کر تشدد اور منمانی نظر بندی تک کے جرائم میں ملوث افراد نشانہ بن سکیں گے۔ تفصیلات لندن سے رجول کی رپورٹ میں اسفر امام کی زبانی۔
کینس کے جوئے خانے، بحر روم کے جہازران، پیرس اور میلان کے بوتیک انتہائی مالدار لوگوں کی سرمایہ کاری کے لیے پسندیدہ مقامات ہیں، لیکن جلد ہی انہیں بدعنوان سرکاری حکام اور انسانی حقوق کی پامالی کے الزامات کے تحت محدود کیا جا سکتا ہے۔ یورپی یونین نے 10 دسمبر کو انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر میگنیٹسکی ایکٹ کے قانون پر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت یورپی یونین کو انسانی حقوق کی پامالی کرنے والوں پر سفری پابندی عائد کرنے اور اس کے اثاثے منجمد کرنے کا اختیار مل گیا ہے. دنیا بھر کے ملکوں میں اسی طرح کی قانون سازی کے لیے مہم چلانے والے بل براڈر کہتے ہیں کہ اس مسئلے پر یورپ کا ہم نوا ہونا ایک اہم سنگ میل ہے. انسانی حقوق کی مہم چلانے والے ہرمیٹیج کیپیٹل کے چیف ایگزیکٹو افسر بل براڈر کہتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے عامر اور ملکی دولت لوٹنے والے سیاستدان گھومنا پھرنا پسند کرتے ہیں. وہ فرانس کے شمال میں جاتے ہیں, وہ سرڈینا جاتے ہیں, وہ اسپین جاتے ہیں. یہ ایسی جگہیں ہیں کہ واقعی انہیں وہاں جانے کی خواہش ہوتی ہے. اگر یہ قوانین واقعی وسیع پیمانے پر نافذ ہوئے تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کے رویوں پر اس کا ڈرامائی اثر ہو سکتا ہے. امریکہ, برطانیہ اور کینیڈا میں پہلے ہی میگنیٹس کی قوانین موجود ہیں اور اسے بل براڈر کے قانون دان سرگئی میگنیٹس کی کا نام دیا گیا, جو ریاستی حکام کی $230 million کی بدعنوانی کو منظر عام پر لانے کے بعد 2009 میں روس کی ایک جیل میں انتقال کر گئے تھے. یورپی یونین کے اس قانون کو میگنیٹسکی کا نام نہیں دیا جائے گا کیونکہ ڈچ حکومت نے موقف پیش کیا کہ اس سے کوئی ملک یہ خیال نہ کرے کہ اسے نشانہ بنایا جا رہا ہے. روسی حزب اختلاف کے مرکزی رہنما الیکسی نوال نے, جنہیں اس سال کے اوائل میں زہر دے دیا گیا تھا لیکن وہ بچ گئے تھے, یورپی یونین کے قانون سازوں سے ویڈیو لنک پر بات چیت کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں خود سے سب سے اہم یہ سوال کرنا چاہیے کہ یہ لوگ زہر کیوں دے رہے ہیں, قتل اور دھوکہ دہی کیوں کر رہے ہیں. سیدھا سادہ جواب ہے کہ رقم کے لیے. اس لیے یورپی یونین اس رقم اور روس کے اصل اقتدار کے حامل ان لوگوں کو نشانہ بنائے, نہ صرف پرانے بلکہ نئے لوگوں کو بھی جو صدر پوتن کے نئے حلقے میں شامل ہیں. انہیں لازمی طور پر پابندیوں کا اصل نشانہ ہونا چاہیے. روسی صدر ولادیمیر پوتن نے کسی حسابی ایجنٹ کے ذریعے نوالنے کو زہر دینے کی تردید کی ہے. براڈر کہتے ہیں کہ خود سرگئی میگنیٹسکی کے قتل کے ذمہ داروں کے علاوہ یورپ کے نئے میگنیٹسکی قوانین کے متعدد ہرمیٹیج کیپٹل کے چیف ایگزیکٹو اور انسانی حقوق کے لیے مہم چلانے والے بل براڈرز کہتے ہیں کہ واشنگٹن پوسٹ کے صحافی جمال خشوگجی کے قاتل 19 سعودی فہرست میں شامل ہونا چاہیے. ایغور نسل کشی اور ہانگ کانگ کے جبر میں ملوث چینی حکام, لوکاشینکو حکومت, روہنگیا نسل کشی میں ملوث برمی حکام, یہ صرف کچھ لوگوں کے نام ہیں. ناقدین کا کہنا ہے کہ اب بھی یہ ممکن ہے کہ یورپی یونین کے بعض ممالک انفرادی طور پر اس نئے تجویز کردہ قانون کے تحت اٹھائے گئے اقدامات کو ویٹو کر دیں. کرملن سے گرمجوش تعلقات کے حامل ہنگری اور سائپرس جیسے ممالک اس طرح کی پابندیوں میں حائل ہو سکتے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر دنیا بھر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرنے والوں کو اب یورپی یونین کے منظور کردہ نئے قوانین کے تحت ان کے اثاثے منجمد ہونے اور ان کے سفر پر پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سنا, میگنیٹس کی قوانین سے نسل کشی سے لے کر تشدد اور منمانی نظر بندی تک کے جرائم میں ملوث افراد کو نشانہ بنایا جا سکے گا. جنوبی افریقہ کی کرکٹ بورڈ نے آئندہ برس جنوری میں دورہ پاکستان کی تصدیق کر دی ہے. جنوبی افریقی ٹیم 14 برس کے بعد پاکستان کا دورہ کرے گی. پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز کھیلی جائے گی, جس کے لیے مہمان ٹیم 16 جنوری کو کراچی پہنچ جائے گی. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں, امریکی کاروباری جریدے فوربس نے ایشیا سے تعلق رکھنے والے 100 ڈیجیٹل سٹارز کی فہرست جاری کی ہے. اس فہرست میں پاکستان اور بھارت کے ان متعدد فنکاروں کے نام شامل ہیں جو سوشل میڈیا پر زیادہ با اثر ثابت ہوئے اور وہ کرونا وبا کے دوران بھی فالوورز کے ساتھ رابطے میں رہے. فائزہ بخاری کی زبانی تفصیل پیش ہے.
سوشل میڈیا پر موجود ان با اثر پاکستانی فنکاروں میں ماہرہ خان, عاطف اسلم, ایمن خان, جبکہ بالی ووڈ فنکاروں میں امیتابھ بچن, شاہ رخ خان, اکشے کمار, رنویر سنگھ, عالیہ بھٹ, مادھوری دکشت, کترینہ کیف, انوشکا شرما, جیکلین فرنانڈز, شاہد کپور, شریا گھوشال, نیہا کاکڑ اور دیگر شامل ہیں. پاکستان اور بھارت کے فنکاروں کے علاوہ جنوبی کورین گرل بینڈ بلیک پنک, بوائے بینڈ بی ٹی ایس, اداکار اور گلوکار جے چو, ہیو جیکمن, کرس ہیمسورتھ, ٹروئے سیوین اور لی ہو جیسے بین الاقوامی ستارے بھی شامل ہیں. اس فہرست میں ایسے فنکار بھی شامل ہیں جنہوں نے وبائی مرض کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مالی تعاون کی غرض سے سوشل میڈیا کا استعمال کیا اور اس حوالے سے سب کو متحرک رکھا, جیسے امیتابھ بچن جنہوں نے وبائی مرض میں امدادی سرگرمیوں کے لیے $70 لاکھ کا عطیہ جمع کیا. فنکاروں کے ساتھ ساتھ اس فہرست میں فیشن, ٹیکنالوجی اور اسپورٹس کے شعبوں سے وابستہ افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے. جس میں زیادہ تر ایسی شخصیات ہیں جو اپنے کام کے حوالے سے مشہور، انسانی حقوق پر واضح موقف رکھنے والی اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے کی جانے والی کاوشوں میں پیش پیش ہیں۔ مختلف ممالک کے حوالے سے بات کریں تو فہرست میں جس ملک سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی تعداد سب سے زیادہ ہے وہ چین ہے، جبکہ باقی افراد کا تعلق جنوبی کوریا، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، آسٹریلیا، ایران، ہانگ کانگ وغیرہ سے ہے۔ فوربس ایشیا کی جاری کردہ فہرست کے مطابق اکشے کمار بالی ووڈ میں سب سے زیادہ کمانے والے اداکار ہیں، جبکہ انہوں نے روا سال کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے $40 لاکھ کا عطیہ بھی دیا۔ علاوہ ازیں مئی میں انہوں نے فیس بک پر ہونے والے فنڈ ریزنگ کانسرٹ آئی فور انڈیا میں شرکت کی، جس سے $70 لاکھ فنڈ اکٹھے ہوئے۔ فہرست کے مطابق ریتک روشن نے بھی فنڈ اکٹھا کرنے کی غرض سے آئی فور انڈیا کانسرٹ میں شرکت کی تھی اور اس ایونٹ کو اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا، جسے 20 لاکھ سے زائد افراد نے دیکھا۔ دوسری جانب دنیا کے سب سے کامیاب میوزیکل گروپس میں سے ایک بی ٹی ایس کے گانے ڈائنامائٹ نے یوٹیوب پر ایک نئی تاریخ رقم کی۔ اس کی ویڈیو صرف 24 گھنٹوں کے دوران 10 کروڑ مرتبہ دیکھی گئی، جبکہ بی ٹی ایس گروپ کے انسٹاگرام کے فالوورز کی تعداد 3 کروڑ 30 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ پاکستان کی فلم اور ٹی وی کی اداکارہ ماہرہ خان کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد 70 لاکھ اور فیس بک فالوورز کی تعداد 40 لاکھ سے زائد ہے۔ ماہرہ خان نے سوشل میڈیا کے ذریعے ذہنی صحت سے جڑے مسائل، خواتین کے خلاف ہونے والے تشدد اور چھاتی کے سرطان سے متعلق آگاہی کی مہمات میں حصہ لیا۔ پاکستان کے مشہور گلوکار عاطف اسلم نے رواں سال مئی میں جب ملک بھر میں لاک ڈاؤن تھا اور لوگ گھروں تک محدود تھے، اسوائے حسنہ کے نام سے ایک سنا پڑی، جسے سن کر قوم میں کرونا وائرس کے خلاف لڑنے کا حوصلہ مزید بلند ہوا۔ یوٹیوب کے ذریعے اسے 2 کروڑ 20 لاکھ افراد نے سنا اور دیکھا۔ یہی نہیں بلکہ عاطف اسلم نے فیس بک کے ذریعے اپنے 2 کروڑ سے زیادہ فالوورز کو کرونا وائرس کے خلاف حفاظتی تدابیر اپنانے پر زور بھی دیا۔ پاکستان کی ایک اور اداکارہ ایمن خان کے انسٹاگرام فالوورز کی تعداد 80 لاکھ سے زائد ہے۔ پاکستان میں وہ انسٹاگرام پر سب سے زیادہ فالوورز رکھتی ہیں۔ وہ اور ان کی جڑواں بہن منال خان کپڑوں کی آن لائن فروخت سے جڑی ہیں۔
اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جو اسلام آباد سے موصول ہوئی۔ افغان حکومت اور طالبان کے مذاکراتی ٹیموں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں بات چیت سے متعلق طے پانے والے ضابطۂ اخلاق کے تحت دونوں فریقوں نے شرعی قوانین کے تعبیر سے متعلق پیش آنے والے اختلافات کو ایک مشترکہ کمیٹی کے سپرد کرنے پر اتفاق رائے کرتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ جاری امن بات چیت کی رازداری کو برقرار رکھنے اور اس عمل کو خلوص، سچائی اور عزم کے ساتھ انجام دیا جائے گا۔ وائس آف امریکہ کو 12 ستمبر کو شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں بات چیت کے بارے میں طے پانے والے 21 نکاتی ضابطۂ اخلاق کی دستاویز کی کاپی حاصل ہو گئی ہے، جسے 3 ماہ تک جاری رہنے والی بات چیت میں بڑی پیش رفت قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل تفصیل بیان کرتے ہیں۔
وائس آف امریکہ کو بین الافغان مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے 21 نکاتی ضابطۂ اخلاق کی کاپی موصول ہوئی ہے۔ اس ضابطۂ اخلاق کے مطابق ایجنڈے میں کوئی بھی ایسا نقطہ شامل نہیں ہوگا جو اسلام یا ملکی مفاد کے خلاف ہوگا۔ جب ایک بار ایک معاملہ طے ہو جائے گا تو اس پر کوئی مزید بات چیت بھی نہیں ہوگی اور یہ حتمی معاہدے کا حصہ بن جائے گا۔ بات چیت کے دوران شائستگی اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کی بات سنی جائے گی۔ ضابطۂ اخلاق کے مطابق اہم معاملات پر جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا اور ایک دوسرے کے موقف کو صبر و تحمل سے سنا جائے گا۔ یاد رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان رواں سال 29 فروری کو طے پانے والے دوحہ معاہدے پر افغان حکومت نے بعض تحفظات کا اظہار کیا تھا اور وہ اس معاہدے میں فریق بھی نہیں تھی۔ اس معاہدے میں افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا شیڈیول اور طالبان قیدیوں کی رہائی کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ معاہدے کے تحت طالبان نے امریکہ کو یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ وہ افغان سرزمین امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ طالبان کا یہ اصرار رہا ہے کہ شرعی معاملات فقہ حنفیہ اور سنی مکتبہ فکر کے تحت ہونے چاہیے، جبکہ افغان حکومت کا یہ موقف تھا کہ ملک میں شیعہ مسلمانوں سمیت دیگر مسالک بھی آباد ہیں، لہذا کسی مخصوص مکتبہ فکر کی بنیاد پر شرعی قوانین نہیں بنائے جا سکتے۔ افغان اور مغربی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ضابطۂ اخلاق میں ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ بات چیت کے عمل کے دوران دوسرے فریق کے احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا۔ افغان امور کے تجزیہ کار اور صحافی طاہر خان کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے ضابطۂ اخلاق پر اتفاق کرنا ان کے بقول ایک سنگ میل ہے۔
جس طرح آپ نے خود ظلمی خلیجات کا ذکر کیا کہ جی طرز العمل پہ متفق ہونا ایک سنگ میل ہے, اور پھر خود اس کا آنا اور وہاں پر وفود سے ملنا اور پھر دنیا کا خیر مقدم کرنا, سنجیدہ مذاکرات کا باضابطہ شروع ہونا, یہ تو ایک سنگ میل تو ہے, وہ پیش رفت تو ہے.
دوسری طرف افغان امور کے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کا جاری رہنا نہایت اہمیت کا حامل ہے.
صرف یہ ہو کہ افغان حکومت چاہے گی پہلے جنگ بندی کے اوپر بات ہو, طالبان چاہتا ہے کہ نہیں پہلے اور مسائل بڑے اہم ہیں تو اس کے اوپر بات ہونی چاہیے, اس کے اوپر کچھ اختلاف رائے تو ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح پہلے بھی توقع ہونی تھی کہ آپس میں بات چیت کریں گے, طالبان تو اس حکومت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے, تو یہاں تک پہنچنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ دونوں فریق اور جو ان کے سہولت کار ہیں وہ سارے چاہتے ہیں کہ یہ بات چیت کامیاب ہو جائے.
تاہم تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات افغانوں کی قیادت اور سرپرستی ہی میں ہونے چاہیے, لیکن ان کے بقول جیسے جیسے یہ عمل آگے بڑھے گا اس میں پیدا ہونے والی کسی رکاوٹ کو دور کرنے میں دوسرے ممالک کی ضرورت پڑ سکتی ہے. بین الافغان مذاکرات کا ایجنڈا طے کرنے کے حوالے سے بات چیت ایک ایسے وقت جاری ہے جب افغانستان میں تشدد کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ دیکھا گیا ہے. مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو نے بدھ کو ایک بیان میں کہا ہے کہ طالبان کے حملوں کی وجہ سے تشدد امن عمل کو کمزور کر رہا ہے اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. محمد جلیل, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جیسا کہ آپ نے خبروں میں بھی سنا, پاکستان میں ٹیکس دہندگان نے پچھلے سال کی نسبت اس سال کم ٹیکس دیا ہے, جو کہ معاشیات کے ماہرین کے مطابق سرکاری دعووں کے برعکس ہے. تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے.
پاکستان تحریک انصاف حکومت نے اس سال 2 ملین سے بھی کم انکم ٹیکس ریٹرن وصول کیا ہے, جو اس کے پچھلے سال موصول ہونے والے ٹیکس کا 43% ہے. پی ٹی آئی کے ترجمان افتخار چودھری کا کہنا تھا کہ اگرچہ براہ راست ٹیکس کی وصولی میں کمی آئی ہے, لیکن اس کے باوجود قومی آمدنی میں اضافہ ہوا ہے.
جہاں تک ریونیو کی بات ہے, ریونیو تو بڑا ہے, لیکن ٹیکس فائلرز نے, ان کے پاس اپنی ریزنز ہیں بہت ساری. ایک تو کورٹ کا میں سمجھتا ہوں یہ بہانہ ہے, فیڈرل چیمبر ہے, ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ کنورٹ کی وجہ سے ہمارے کاروبار متاثر ہیں, ہم اس کو فائل نہیں کریں گے. تو اس کو ہر حال میں ہم اس کو پازیٹو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہمارے انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ یہ لوگ دیتے ہیں نا, پیٹرول, بجلی, ٹیلی فون, پلانا, تو گورنمنٹ کا تو ٹیکس مل رہے ہیں, ان کی تو اوور آل کلیکشن پچھلے سالوں سے بہت بہتر ہے.
ایف بی آر نے جو تحقیقات شروع کی تھی کافی سارے افراد کے خلاف جنہوں نے پچھلے سالوں ٹیکس نہیں دیا تھا, یہ آڈٹ کیوں کر بند کر دیا گیا ہے ایف بی آر کی طرف سے؟
دیکھیں جی, ایف بی آر کے اندر سے ہم نے دیکھی ارریگولرٹیز, ایف بی آر کے اندر بھی لوگ جو لوگوں کو ہراساں کرتے تھے, فائلیں کھولے ہوئے ہیں, اور اب انڈر ٹیبل جو ہے وہ کرپشن کے دروازے کھلے ہوئے تھے, تو ہم نے ان کو کانفیڈینس ون کرنے کے لیے یہ بند کیا سلسلہ کے بھائی ان کو والنٹریلی یہ لوگ اپنا آپ نیٹ پہ آئیں اور بتائیں کہ آپ کس طرح کا کاروبار کر رہے ہیں اور کیا آپ پے کرنا چاہتے ہیں.
آپ کے علم میں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ 8 کھرب تک ٹیکس جمع کیا جائے گا, لیکن نظر آ رہا ہے کہ بلکہ کم ہی ہو رہی ہے, یعنی اس سال بھی جو ہے تقریباً نصف ہو گئی ہے ٹیکس کلیکشن.
دیکھیں جی, وزیر اعظم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں آتے ہی آؤں گا اور میں ٹیکس کلیکشن جو 8 کھرب تک کر دوں گا. ایک پروسیس ہے, 5 سال کے لیے آئے ہیں اور 5 سال میں اب دیکھیں گے ہم اپنے ٹارگیٹ اچیو کر لیں گے. سال تو ہمیں اس کرونا نے لے کے ہماری معیشت کا بڑا غرق کر دیا. ہم یہ چاہتے یہ ہیں کہ کوئی ایسا ظالمانہ قوانین نہ کریں, اس طرح ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے نہ چڑھ جائیں کہ آپ پیسے دے ہی دیں. تو یہ اگر ان کو ڈرائیں گے تو پھر لوگوں کو نوکریاں کہاں سے ملیں, جابس کہاں سے ملیں گے؟ تو گریجولی ہم لے لیں گے انشاءاللہ.
یہ تھے پی ٹی آئی کے ترجمان افتخار چودھری. دوسری طرف کراچی میں امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر کا کہنا تھا کہ حکومت نے ٹیکس حاصل کرنے میں جو طریقہ کار اپنایا ہے اس سے عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے.
جو موجودہ حکومت ہے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, انہوں نے جو اپنا انتخابی منشور دیا تھا اس میں ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے 2 بڑی اہم باتیں تھیں. ایک بات یہ تھی کہ جو لگ بھگ 4 ٹریلین روپیز کی کلیکشن ہوتی ہے پاکستان میں, جو ایف بی آر کرتا ہے ٹیکسز کی, انہوں نے کہا تھا کہ ہم 5 سال میں اس کو 8 ٹریلین پہ لے جائیں گے, ڈیفیسٹ فائنانسنگ ختم ہو جائے گی. پاکستان میں 60% سے زیادہ جو ٹیکسز ہوتے ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہوتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی مینلی جی ایس ٹی ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسد عمر صاحب نے اناؤنس کیا تھا جو اپنا اکنامک پیکج بیفور الیکشنز, اس میں تھا کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ فوکس کریں گے انڈائریکٹ ٹیکسز کے بجائے. اب دیکھیں تو بالکل بات الٹی ہو گئی ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پہ جہاں فوکس کرنا تھا وہاں لیس دین 40% نمبر آف فائلرز کم ہو گئے, اور انڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار جو پہلے ہی زیادہ تھا وہ مزید بڑھ گیا ہے.
خبر یہ ہے کہ پچھلے ہفتے ایف بی آر نے کوئی 300,000 سے زائد کیسز بند کر دیے, ایسے لوگ جن کو وہ آڈٹ کر رہے تھے جنہوں نے 4 سے 6 سال پہلے تک ٹیکس نہیں دیا تھا. یہ آڈٹ بند کرنے کا نتیجہ جو ہوگا یعنی کہ اور بھی کم ریونیو آئے گا ٹیکسز کا.
میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط اسٹیپ لیا گیا ہے, اس لیے کہ میجورٹی ان کیسز کی تھی جنہوں نے انڈائریکٹ ٹیکسز میں فراڈ کیے تھے, یعنی ڈی ایف بی آر کے پاس یا ایون نیب کے پاس جو انکوائریز چل رہی تھی وہ ان کا تعلق جی ایس ٹی یا ریفنڈ سے تھا, ریفنڈ کے کلیم سے تھا, جہاں یہ ہوا تھا کہ یا تو انڈائریکٹ ٹیکسز عوام سے لے لیے گئے لیکن پرائز میں شامل کر لیے گئے, لیکن عوام سے لینے کے بعد جب گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع کرانے تھے تو عوام سے لیے جانے کے باوجود گورنمنٹ کی ٹریجری میں جمع نہیں کرائے گئے تھے, یہ وہ ٹیکسز تھے.
یہ تھے امپلائیز فیڈریشن آف پاکستان کے چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ایوب مہر, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے. میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
اور مشرق وسطی کے بارے میں خارجہ امور کے ایک امریکی ماہر کے خیالات آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنے تھے. آج ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے ان امور کے ایک اور ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات سے گفتگو کی ہے, آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں.
مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر ڈاکٹر فاروق حسنات کا کہنا ہے کہ ترکی اور سعودی عرب کے درمیان فی الحال تعلقات معمول پر آنے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا,
اصل میں اگر ہم ابھی دیکھیں مشرق وسطی کے معاملات تو وہ بہت زیادہ ڈیپینڈ اس پہ بھی کریں گے کہ جو بائیڈن کی کیا پالیسی ہوتی ہے. یہ تو نظر آ رہا ہے کہ تبدیلی ہوگی, اس میں سعودی عرب اور یو اے ای کو تشویش ضرور ہوگی کہ جو بائیڈن مختلف اگر رویہ رکھتے ہیں یا سوچ ہے اور وہ زیادہ جو ہیومن رائٹس ہے اس کے اوپر ان کی توجہ ہوگی تو پھر وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں جو ٹیمپریچر ہے جو بہت بڑھ گیا ہے مڈل ایسٹ کا اس کو کم کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ ترکی, چونکہ ترکی ایک بہت مضبوط ملک ہے اس کے ساتھ, اس لیے کہ ان کے اختلافات بس شام سے ہو کر پھر لیبیا سے ہوتے ہوئے اور مختلف بھی موضوعات ہیں جس کے اوپر ان کے ہیں, تو اس لیے میں میرا نہیں خیال کہ ایک ملاقات میں, کیونکہ یہ ملاقاتیں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو او آئی سی کی جو فورن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی نائجر میں, اس میں تو بہت سے وزراء جو تھے خارجہ انہوں نے ایک دوسرے سے ملاقات کی, رسمی ملاقات ہوتی ہے لیکن اس سے وہ پالیسی بننے کے امکانات زیادہ نہیں ہوتے, بہت کم ہوتے ہیں. لیکن بہرحال سعودی عرب چاہے گا, میرا اپنا خیال ہے کہ اس ٹیمپریچر کو کم کرے, چونکہ وہ اگر امریکہ کی ان کو امداد نہیں ملتی اور اس طرح جس طرح صدر ٹرمپ دے رہے تھے تو پھر خطے کے ہی ممالک کے ساتھ ان کو کسی حد تک تعلقات بہتر تو میں نہیں کہوں گا لیکن جو اس نے کشیدگی ہے وہ کم کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا, اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کے تعلقات ہوں جس طرح کے پہلے ہوں, چونکہ گروپس بن چکے ہیں, الائنسز بن چکے ہیں اور ان الائنسز میں سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے میں پیش تھا, فلسطینیوں کا بھی مسئلہ ہے جس کو ترکی سپورٹ کرتا ہے کھل کر, اور یہ سعودی عرب ہوا, یو اے ای ہوا, یہ کی ایک گروپ ہے, یہ کھلم کھلا گریس کی طرفداری کر رہے ہیں, سائپرس کا معاملہ ہو یا پھر وہ میڈیٹرینین کی جو حد بندی ہے ان کا معاملہ ہو یا پھر لیبیا کا معاملہ ہو, اور تو اس لیے میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے کشیدگی جو ملاقات ہوئی ہے وہ قطرے کم ہوگی لیکن جو معاملات ہیں بہت سنجیدہ اور جو نقطہ نظر ہے دیکھنے کا خطے کے معاملات کو، اس میں کوئی نمایاں تبدیلی اس طرح کی نہیں آئی۔
ایران کے ساتھ تعلقات کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کس طرح سے متوازن کرے، ترکی کے لیے چوائسیز کیا ہوں گی؟
ترکی کی دیکھیں، ترکی نے بھی اپنے جو چوائسیز ہیں وہ تو بنا ہی لی ہیں ایک قسم کی، یعنی کہ ان کے ایران کے ساتھ بھی ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، جس کے بہت سے جو مسائل ہیں جو بڑے پیچیدہ مسائل تھے یا سینسٹیو مسائل تھے ان کے اوپر وہ ایک ہی پوزیشن دیے ہوئے ہیں، اور دوسرے بھی جو ان کے ٹریڈ ہے یا کہ وہ جو سینکشن لگے ہوئے تھے وہ ترکی نے بڑی حد تک اس کی کمی پوری کی، اور جو گیس وہ خریدتے رہے ایران سے، اور بھی ان کا ٹریڈ بہت اوپر گیا ہے۔ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو گئی ہے۔ یہ بھی ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ایران 25 سالہ معاہدہ کرنے کو چلا ہے چین کے ساتھ، اور چین کا بھی یہاں پہ رول خاصا ہو جائے گا، تو اس میں میرا خیال ہے چین کا اور پاکستان کے ساتھ تو ہے ہی ہے سی پیک کا بہت پرانا، اور پاکستان کا ترکی کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، میرا خیال ہے یہ لگ رہا ہے یہ واپس وہی گروپ بنے گا جو کہ پہلے 60s میں ایران پاکستان اور ترکی کا بنا تھا آر سی ڈی، اس میں جو ایڈیشنل فیکٹر ہوگا وہ چین کا ہی ہوگا، وہی ڈومینیٹنگ رول پلے کرے گا۔
قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
سال بھر سے زیادہ عرصے سے لبنان کے لوگ سماجی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کا مطالبہ کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ وہ ملک میں ابتر حالات میں زندگی گزارتے ہوئے تنگ آ چکے ہیں، جن میں افراط زر میں اضافہ، ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنیادی ڈھانچہ، پانی کی آلودگی اور بجلی کی ناقابل بھروسہ سپلائی شامل ہے، جبکہ دوسری جانب سیاسی رہنما خود کو دولت مند بنا رہے ہیں اور ضروری اصلاحات نافذ کرنے سے انکاری ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ایک حالیہ پریس بریفنگ میں لبنان کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ لبنان کے لوگ واضح طور پر اس بات کے خواہش مند ہیں کہ بدعنوان سیاسی طبقہ جو حزب اللہ کے زیر اثر ہے ان کے ملک کو تباہی سے دوچار کرنے سے باز آ جائے۔ 6 نومبر کو امریکہ نے اصلاحات اور احتساب کے لیے لبنانی عوام کے مطالبے کی حمایت میں قدم اٹھایا۔ غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول سے متعلق محکمہ خزانہ کے دفتر نے جبران باسل کے خلاف تعزیرات عائد کر دی، جو فری پیٹریاٹک پارٹی کے صدر اور لبنان کی کابینہ کے ایک سابق عہدیدار ہیں۔ فری پیٹریاٹک موومنٹ حزب اللہ کی کلیدی سیاسی اتحادی ہے۔ باسل پر انتظامی حکم نامے 13818 کے اختیار کے تحت تعزیر لگائی گئی ہے، جو گلوبل میگنیٹسکی کے انسانی حقوق کے احتساب ایکٹ کے مطابق کام کرتا ہے اور اس کا نفاذ کرتا ہے۔ اس کا مقصد دنیا بھر میں بدعنوانی اور انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کو نشانہ بنانا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے اس جانب بھی اشارہ کیا کہ باسل کے خلاف امریکی تعزیرات دہشت گردی کا قلعہ قمع کرنے سے متعلق انتظامی حکم نامے 13224 کے تحت سابق لبنانی عہدیداروں کے خلاف لگائی گئی تعزیروں کے بعد عمل میں آئی ہیں۔ ان عہدیداروں میں یوسف فینینوس اور علی حسن خلیل شامل ہیں، جنہوں نے لبنانی عوام کی فلاح و بہبود کے مقابلے میں اپنے ذاتی اور ایران کی پشت پناہی والی حزب اللہ کے مفادات کو مقدم رکھا۔ اپنی بدعنوان سرگرمیوں سے باسل نے اچھی حکمرانی کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور بدعنوانی اور سیاسی سرپرستی کے جعلی نظام میں مدد دی ہے، اور جس نے حزب اللہ کی عدم استحکام کی کارروائیوں میں مدد دی ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ لبنان کے سیاسی رہنماؤں کے لیے لمبا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ اپنے تنگ نظر ذاتی مفادات کو پسے پشت ڈال دیں اور اس کے بجائے لبنان کے لوگوں کے لیے کام کریں۔ یہاں کی عوام ایک آزاد قوم کے خواہاں ہیں، وہ ایک خود مختار ملک چاہتے ہیں، وہ ایسی سیاسی اشرافیہ نہیں چاہتے جو ایک ایسے نظام سے بدعنوانی کا شکار کر دی گئی ہے جسے ان کے ملک میں قائم کر دیا گیا تھا اور وہاں لوٹ مار کی اجازت حاصل ہو گئی تھی۔ وہ آزادی کے متمنی ہیں، وہ خوشحالی چاہتے ہیں، وہ روزگار کے خواہش مند ہیں۔ وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو امریکہ بھی لبنان کے لیے چاہتا ہے، اور یہ تعزیرات جو ہم نے سابق وزیر کے خلاف عائد کیے ہیں ہمیں اس منزل سے قریب تر کرنے میں مفید اور کارگر ہوں گی، جہاں لبنان کے عوام وہ کچھ حاصل کر سکیں گے جن کے وہ صحیح معنوں میں حقدار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔